أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. سورہ شورا قرآن حکیم کی بڑی اہم سورت ہے، اس میں خاص طور پر اقامت دین کے حوالے سے جس کا مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام اگر بھیجا ہے تو قائم کرنے کے لیے بھیجا. دین اور مذہب میں جو بنیادی فرق ہے اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. مذہب کے اندر چند عقائد ہوتے ہیں، چند رسومات ہوتے ہیں، اور جسے ہم کوڈ آف لائف کہتے ہیں کہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہو، اور زندگی کا کوئی شعبہ بھی گویا کہ اس ہدایت سے باہر نہ ہو، یہ کام صرف دین ہی کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تو جو کوئی مصیبت یا تکلیف تمہارے اوپر آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی ہوتی ہے. ہمیں اپنے ذہن میں فرق رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مصیبت یا تکلیف میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، بلکہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جو آزمائش آئی تھی کہ ان کے پورے جسم پر جس طرح آبلے پڑ گئے تھے، اور جو واقعہ یہ ہے کہ صبر ایوب جو سب سے مثالی صبر ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے، تو اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تھی تو یہ بہت بڑی ایک گمراہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف گمراہوں کی، صرف انسانوں کی بد عملی کی وجہ سے پکڑتا ہے، وہ ان کے درجے اونچے کرنے کے لیے بھی ہے نا، کہ اس کے اندر صبر کتنا ہے، ثبات کتنا ہے، اور آیا اس تکلیف میں مبتلا ہو کر کہیں اور جا کر یہ جو ہے کہیں قبر یا استھان پر جا کر تو کہیں اپنی منت نہیں مانتا، یا صرف اللہ ہی پر اعتماد توکل کرتا ہے. لیکن ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ اگر کسی پریشانی یا کسی مصیبت یا کسی حادثے میں وہ گویا کہ مبتلا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور ساتھ ہی اسے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، خوب اچھی طرح کھنگال کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں میری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو اللہ کو پسند نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وَلَنُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ وہ چھوٹے چھوٹے عذاب اور چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہوں، مجھے راہ راست پر لانا چاہتا ہوں. ہر انسان کی سوچ یہ ہونی چاہیے. وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بہت سے گناہوں کو. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو زمین میں، اس کی پکڑ سے نکل کر نہیں جا سکتے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی تمہارے پاس اللہ کے سوا کوئی ولی ہے اور کوئی نہ کوئی مددگار ہے. اور ان آیات ہی جواری فی البحر کالاعلام، اور اسی کی نشانیوں میں سے وہ بڑی بڑی بادبانی کشتیاں بھی ہیں کہ جو پہاڑوں جیسی ہیں سمندروں میں چلتی ہوئی. این اشاء یسکن الریح، اللہ تعالیٰ اگر چاہے اور حکم دے تو ہوائیں بالکل روک دے. اب ظاہر ہے کتنے ہی بڑے وہ بادبان ہوں، جب تک ہوا نہیں چلے گی اسے دھکیلنے کے لیے، وہ تو وہی جو ہے سمندر کے سینے کے اوپر کھڑی رہ جائیں گی. تو یہ ہوا کا چلانے والا کون ہے؟ اور یہی ہوا اگر انتہائی تیز و تند چلنے لگے تو تمہارے لیے جو ہے موت کا سامان بن جائے گی، وہ تمہاری بادبانی کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی، تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے. یہ شاید اس کی نا ریح، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہوا کو روک دے. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، اور وہ سمندر کی سطح پر بیچوں بیچ کھڑے رہ جائیں، کون سی طاقت ان کو آگے لے جائے گی. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کا شکر کرنے والے ہیں. او یوبقهن بما کسبوا، یا اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے ان کے اپنے کسب کی وجہ سے، ان کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر، اور جبکہ اللہ تعالیٰ تو بہت سی قطعوں کو معاف فرما دیتا ہے، درگزر فرماتا ہے. اس لیے کہ صفحہ کہتے ہیں کسی شے کو دیکھنے کے باوجود آپ گویا کہ اس سے اعراض کریں، تو کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نوٹ ہی نہیں کرتا اس معنی میں کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی سزا دے یا پکڑے. اور اس پر ہمیں بھی گویا کہ ہم سب بھی اس پر گواہ ہیں کہ ہماری زندگی میں کیسے کیسے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس پر انسان کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پکڑ آ جائے تو ظاہر ہے کہ پھر کون ہوگا کہ جو ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا ہو. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں اختلاف کرتے ہیں, اس کا استہزاء کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ, کیا وہ ان کے پاس کوئی نکل بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دیکھیے اگلی آیات کے اندر وہ لوگ کے جو اپنے آپ کو اس دین کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں, اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, اس سورہ مبارکہ کا مرکزی سینٹرل ایکسس جو ہے, مرکزی عمود, وہ تو اقامت دین ہے, دین کو قائم کرنے کی عملی جد و جہد. اب وہ کون سے اوصاف ہیں کہ جو ان لوگوں میں موجود ہونے چاہیے کہ جو دین کے علم بردار ہوں, خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنا وقت بھی, اپنی صلاحیت بھی, اپنا روپیہ پیسہ بھی لگانے کو تیار ہو. تو فرمایا کہ فما اوتی تم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. پہلے تو اس معاملے میں اپنا قبلہ درست کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو چیز بھی تمہیں دی ہے, دنیاوی نعمت ہے, روپیہ پیسہ ہے, تو یہ تمام صرف متاع کے درجے کی ہے. ان سے دل لگا لینا اور ان میں دل کھبا لینا اور اس دنیا کی زیب و زینت چمک دمک سے متاثر ہو کے انسان کا اس دلدل کے اندر گہرا اترتے چلے جانا, یہ ان لوگوں کا شیوا نہیں ہے جو دین کے لیے کام کرنے والے ہیں. وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. اور وہ جو کچھ بھی اللہ کے, وما عند الله خير, اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے وہ کہیں بہتر ہے. وابقى, اور باقی رہنے والا ہے, للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وعلى ربهم يتوكلون, اب دوسری صفت یہاں آ گئی کہ وہ لوگ کہ جو اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. مادی اسباب دنیوی ان کے استعمال سے منع نہیں کیا گیا, لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل, دشمنوں کے لیے تمہیں پوری طرح تیاری بھی کرنی ہے, پھر اس کے لیے سامان حرب جو ہے اس کو بھی جمع کرنا ہے, تمام چیزیں اپنی جگہ مطلوب ہیں, لیکن تمہارا اعتماد اور توکل اور بھروسہ ان وسائل پر نہیں ہونا چاہیے. جسے کہا جاتا ہے نا, السعی منا والاتمام من اللہ, سعی و جہد اور محنت اور کوشش جو ہے وہ تو ہمارا فرض ہمیں کرنا ہے, لیکن اتمام, نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے. لہذا توکل دوسری صفت. وعلی ربہم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, اور وہ لوگ کہ جو ہر قسم کے بڑے بڑے گناہ اور فواحش جو ہے ان سے بچتے رہتے ہیں. دیکھیں چھوٹے گناہوں سے بچ جانا, یہ کبائر الاسم نوٹ کیجئے, اس لیے کہ جو حضور نے فرمایا نا, انسان جو وضو کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں, اور پھر یہ کہ ہاتھوں کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں, اسی طرح وہ جو ہے کہ ہر ہر عضو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا چلا جاتا ہے. یہ صغیرہ کی بات ہو رہی, لیکن جہاں تک کبیرہ کا معاملہ, اس سے انسان کا اجتناب اور بچنا لازم ہے. اور ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے ذمن میں قرآن حکیم میں کوئی وعید سنا دی گئی. جھوٹ بولنا صغیرہ گناہ تو نہیں, یہ کبیرہ گناہ. لعنت اللہ علی الکاذبین, غیبتیں کرنا صغیرہ گناہ نہیں ہے, اس کے لیے قرآن حکیم میں وعید آ گئی کہ یہ تو مساوی اللہ کی نگاہ میں, گویا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اسی طرح تانا دینا کسی کو, یہ کوئی صغیرہ گناہ تو نہیں ہے. ویل للمطففین, تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہو. کم تولنا کوئی صغیرہ گناہ تو نہیں ہے, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا کبیرہ گناہ. وہ اکبر الکبائر ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں شاید کبیرہ وہی ہے, شرک کرنا, اور یہ ہے کہ قتل کرنا, زنا کرنا, اور یا یہ کہ شراب پینا, ہی اکبر الکبائر. اکبر الکبائر ہے, لیکن کبیرہ گناہوں کی فہرست تو بہت طویل ہے, جس کے لیے کسوٹی میں نے بیان فرما دی. جس گناہ کے لیے بھی قرآن حکیم میں کسی عذاب کی وعید ہے یا کسی سزا کا ذکر ہے, وہ کبیرہ گناہ ہے. کبائر الاسم, بڑے بڑے گناہ, کبیرہ گناہ. والفواحش, اور بے حیائی کے کام. وإذا ما غضبوهم یغفرون, اور چوتھی صفت یہ آئی کہ جب بھی انہیں کوئی غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. وہ کہ یہاں معلوم ہو گیا کہ غصہ آنا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسانی سطح سے کوئی نچلی بات ہے, غصہ آئے گا. غیرت دین کے اندر بھی بعض اوقات انسان کو غصہ آتا ہے, جس طرح حضور کے بارے میں ایک روایت سنی ہے کہ منافقین میں سے جو لوگ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے, حضور کہتے تھے, ایک موقع پر یہ آپ کی حدیث موجود ہے, کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی شخص کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے نماز کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوتے. اب یہ غصے کا اظہار تھا نا, لیکن یہ حمیت دین میں تھا, غیرت دینی میں تھا. تو لہذا عام حالات میں کسی شخص سے کوئی خطا ہوئی, لغزش ہو گئی, اس میں غصہ آیا, تو اس کے لیے ہدایت ہے جو معاف کر دو. لیکن جہاں تک معاملہ دین کا ہے, اس کی حمیت اور غیرت کا ہے, اس میں تو پھر وہ بالکل بے غیرت انسان شمار ہوگا کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اللہ کی شریعت اور حدود جو ہے پامال کی جا رہی ہو اور اس کی جوں تک نہ نیم رہی ہو. کھال اتنی موٹی ہو چکی ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اثر ہی نہیں ہوتا. اور جو حضور نے حدیث بیان کی تھی, پہلے میں نے بیان کی, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے بارے میں حکم اور پروانہ کر دیا کہ جو بستی کے رہنے والوں پر یہ عذاب لے آؤ. تو فرشتے نے کیا عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کہ پروردگار اس میں تو اتنا عابد و ظاہر بندہ بھی موجود ہے کہ جس نے کبھی ایک لمحہ بھی کسی گناہ کے عمل میں بسر نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، پہلے اس بلٹی بستی کو الٹو اس شخص پر اور پھر دوسروں پر، اس لیے کہ بے غیرت اور بے حمیت شخص اس کی نگاہوں کے سامنے میری حدود اور میرا قرآن اور میری دین کا مذاق اڑایا جاتا رہا، استہزاء ہوتا رہا، تبصر اڑتا رہا، شیطان جو ہے بے حیائی کا ننگا ناچ ناچتا رہا، اور اس شخص کے جو ہے اعصاب کے اوپر ذرا کوئی تحریک نہیں ہوئی. الفاظ کیا حدیث کے، فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّ فِي سَاعَةٍ قَطْ، اس لیے کہ میری غیرت اور حمیت میں کبھی اس شخص کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا. جو والد محترم کہا کرتے تھے عام طور پر اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے، اگر آپ کو کوئی شخص جو ہے کوئی بہن یا ماں کی گالی دے دے تو آپ کا پورا خون جو ہے آپ کے چہرے کے اوپر آ جائے گا، آپ اسے مارنے کو دوڑیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود پامال ہو رہی ہوں اور وہ جو ہے بے حیائی اور یعنی گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہو اور اعصاب اتنے سخت ہوں اور اتنے ریجڈ ہو چکے ہوں کہ انسان کے اوپر کوئی فرق ہی نہ پڑے، وہ مست ہے اپنی تسبیح میں، اپنے ذکر و اذکار میں، اس کی اولاد کدھر جا رہی ہے، اس کے پوتے نواسے وہ کن رستوں پر ہیں، اس کے گھر میں کس طرح نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ کس طرح نکل رہی ہیں، اس کی اس کو پرواہ ہی نہیں. تو یہ عبادت اللہ کو نہیں چاہیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، قرآن حکیم اس معاملے میں بالکل بے لاگ بات کرتا ہے، کسی لگی لپٹی رکھے بغیر، اس لیے کہ کلمہ حق اگر ہے تو وہ حق بات ہے جو قرآن بھی پیش کرتا ہے، وہ کرنی چاہیے. تو اذا باغضبوهم یغفرون، غصہ آ جاتا ہے لیکن یہ کہ پھر کسی شخص سے اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو اسے معاف کرتے ہیں. والذین استجابوا لربهم، اور پانچویں صفت یہ ہے کہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہنے والے ہیں، یہ فرما برداری کی انتہا ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنے والے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور پھر یہ کہ اپنے معاملات باہمی جو ہیں وہ طے کرتے ہیں باہمی مشاورت سے. وَبِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، صرف کھانے پینے کی شے کو جس رزق نہیں کہتے، یہ مولت عمر زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی دین ہے، یہ بھی رزق ہے. صلاحیتیں بھی رزق ہیں، قوت و توانائی بھی رزق ہے، روپیہ پیسہ بھی رزق ہے. والذین اصابہم البغی ہم ینتصرون، والذین اذا اصابہم البغی، اور وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی ان کے اوپر کوئی سرکشی ہوتی ہے، کوئی چڑھائی ہوتی ہے، تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں. دیکھیے وہ اصل میں ایک انداز تھا وہ مکی زندگی کا کہ تمہیں کوئی شخص مار بھی دے تب بھی تم اپنے مدافعت میں ہاتھ نہیں دکھاؤ، لیکن جب اقامت دین کی بات ہوگی، ورنہ تو اعتراض کیا جا سکتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف غزوات میں گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر جو ہے ننگی تلوار ہاتھ میں لیے اگر نظر آ رہے ہیں تو کس لیے؟ آپ تو محبوب رب العالمین بھی ہیں، رحمت للعالمین، آپ کے اندر جتنی رحمت ہے اور لوگوں کے لیے جو محبت کا معاملہ ہے تو اس کے تو بالکل منافی چیز نظر آتی ہے کہ اپنی تلوار کو جو ہے لوگوں کے خون سے رنگین کرنا. لیکن جو فرض منصبی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، ان کی سرکوں بھی مطلوب ہیں. اور جیسا کہ ہم سورہ حدید میں پڑھ بھی لیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوہا اتارا ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر حرب کی اور جنگ کی طاقت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس لوہے، تاکہ اللہ کے اتارے ہوئے اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر ان ظالموں کی اور ان لوگوں کی سرکوں بھی کرو. تو ہم ینتصرون، نوٹ کیجئے، اگر کوئی سرکشی اور ان کے خلاف چڑھائی ہوتی ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں. وہ جزا سیئت ان سیئت مثلہا، اور پھر یہ کہ برائی کی جزا یا اس کا جو بدلہ دیا جائے اتنی ہی برائی ہونی چاہیے، نہیں کہ کسی نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، اس سے بڑھ کر آپ اس کے اوپر تعدی اور ظلم کرے. فمن عفا و اصلح، جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کر لے، فاجرہ عند اللہ، تو اس کا اجر تو اللہ کے پاس محفوظ ہے. انہ لا یحب الظالمین، یقین اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ظالموں کو. ولمن انتصر بعد ظلمہ، اور جو شخص بھی بدلہ لیتا ہے اس کے بعد کہ وہ مظلوم تھا، اس پر ظلم کیا گیا تھا، فاولئک ما علیہم من سبیل، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر پھر اب کوئی ملامت اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے. یہ گویا کہ ہمارے دین میں فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، تو تم بھی بدلہ لے سکتے ہو. کسی نے دان توڑا ہے تو اس کا دان توڑا جائے گا قصاص میں، کسی نے کسی دوسرے کا کان کاٹ دیا تو قصاص میں کان کاٹا جائے گا. ہمارا دین جو ہے اس حوالے سے، وہ بدھ مت کے جو بھکشو ہوتے ہیں کہ بس کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اگر وہ قدم چلتے ہوئے کہ چیوٹی بھی نیچے آ گئی تو وہ مر گئی تو وہ تب بھی گویا کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا پاپ ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں جو ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قصاص کا نظام بنایا اسی میں زندگی ہے، اگر واقعتاً اگر انسان غور و فکر کرے تو. اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، اصل الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں سرکشی اور بغاوت کرتے ہیں ناحق، اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو شخص بھی صبر سے کام لے اور معاف کر دے، درگزر کر دے کسی دوسرے شخص کی خطا کو، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پھر بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، غصے کو پی جانا اور اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بہت ہمت کے کاموں میں سے، آسان کام نہیں ہے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اب اس کے بعد اللہ کے بعد تو اس کے پاس نہ کوئی کسی کی مدد ہے نہ کوئی پشت پناہی ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ان ظالموں کو جب وہ عذاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے. يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ، تو وہ کہیں گے یہ جہنم کا عذاب ہے نا، اب جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، کہیں گے کہ کیا اب بھی ہمارے لیے کوئی امکان باقی ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا کی زندگی میں بھیج دیا جائے. اور یہ مضمون پہلے بھی بیان ہو چکا کہ ہم پھر نیک اعمال کریں گے، نیکیاں ہی نیکیاں کمائیں گے، کبھی برائی کا بدی کا نام نہیں لیں گے، تاکہ یہاں پھر ہمیں کامیابی مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اب وہ دوبارہ جو ہے دنیاوی زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں نہیں ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ حاضر کیے جائیں گے اس جہنم کے کنارے، خاشعین من الذل، اور وہ بہت ہی دبے ہوئے ہوں گے، ان کی نگاہیں شرم کی وجہ سے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، ذلت کی وجہ سے. من الذل، ينظرون من طرف خفی، اور پھر یہ کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بالکل جیسے آپ مجرم کسی آنکھوں کے ساتھ. اس لیے کہ بارہ ان میں وہ بھی ہوں گے نا جو آگے آگے چلنے والے ان کے پیشوا تھے، بڑے لیڈر تھے، ان کے سردار تھے، اور پیچھے عوام الناس کا ایک جمع غفیر تھا کہ جو ان کو فالو کرنے والا ہوگا، سب کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا. ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی شرم کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے. وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه، اور اس وقت وہ ایمان لانے والے کہیں گے ان لوگوں سے، آج یہ جو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا، ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم، آج جو تباہی اور بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے اور تباہی میں ڈالا. واهلهم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامه، قیامت کے دن. حضور نے فرمایا بہت ہی بدقسمت ہے وہ شخص کہ جو کسی دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر لے، اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے حرام خوری کا اگر کوئی شخص رخ کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر بدقسمتی کوئی نہیں. اس لیے کہ اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ کہ تعلیم یافتہ تھی کہ نہیں تھی، یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی کمائی کے اندر حرام کو شامل کیا. تو کسی دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے انسان اگر اپنی آخرت کو جو ہے وہ گویا کہ ایٹ رسک لگا دے، اسے جو ہے تباہ و برباد کر دے، تو اس سے زیادہ بدقسمتی کوئی نہیں. وہ اہلیہم، اپنے گھر والوں کا ذکر کیا گیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ یہ ظالم ہیں کہ جن کے لیے اب وہ عذاب ہے جو پھر دائمی ہے، قائم رہنے والا. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، ان کے تو کوئی ولی ایسے نہیں ہے مددگار جو اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی نصرت کر سکے، ان کی مدد کر سکے. ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہی کے رستے پر ڈال دے، اب اس کے لیے کہاں سے کوئی نجات کا رستہ آئے گا. اور پھر عرض کر رہا ہوں جہاں بھی یہ اسلوب قرآن اختیار کرتا ہے، اللہ کسی کو زبردستی میں رستے پر نہیں ڈالتا، بلکہ وہ اس آزادانہ اختیار کو جو اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے کہ چاہے تو شکر گزاری والا رستہ اختیار کرے، چاہے جہنم کی طرف جانے والا رستہ اختیار کر دے، وہ اس کا نتیجہ ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے. لا مرد له من اللہ، جس کو کوئی اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں. اور ظاہر ہے جس کا علم ہی اللہ کے پاس ہے تو وہ دن آئے گا، تو وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. مالکم من ملجئ یومئذ، اس دن کوئی پناہ گاہ تمہیں نہیں مل سکے گی. ومالکم من نکیر، اور نہ ہی کوئی ہوگا کہ جو اس دن جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے اس سے انکار کر سکے. فإن أعرضوا، اور اس سب کے بعد باوجود یہ لوگ اعراض کریں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں بنایا کہ سب کو ہدایت کے رستے پر لانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور گویا کہ آپ کی نجات بھی اس وقت تک معلق رہے گی جب تک کہ پورے جو ہے قریش مکہ ایمان نہ لے، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی چھوڑ دیجئے ان کے حال پر. ان علیہ کا عید البلاغ، آپ کے ذمہ تو ہے اس پیغام کا پہنچا دینا، عید البلاغ پہنچا دینا. وہ انا ازا حضق انسان امنا رحمت فرح بحا، اور جب انسان کو اپنی طرف سے رحمت اور خوشحالی اور تمام فراوانی ہے ان چیزوں سے نوازتے ہیں تو بڑا بدمست ہو جاتا ہے، فرح بحا، خوشی سے پھولے نہیں سماتا. اسی روپے پیسے کے ذریعے ہر سہولت، ہر آسائش، ہر عیاشی اپنے لیے فراہم کرتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم انہیں کسی آزمائش میں سے گزارتے ہیں اور پھر یہ کہ کوئی امتحان ان کے اوپر جو ہے ہم ڈالتے ہیں، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو یہی انسان جو ہے انتہائی ناشکرہ بن جاتا ہے. گویا کہ جب فراوانی تھی تو اس وقت تک تو جو ہے معاملہ جو اللہ سے بالکل غافل، اب جب کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے تو دعائیں تو ہیں جو ہم پڑھ چکے، فضو دعائیں عریض، آج ہی کے تسبیح ہمارے آئے تو بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن کہ بالآخر انسان جو ہے وہی ناشکری کی روش پر ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اناثن مؤنث کی جمع ہے بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور پھر یہ کہ جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا فرما دیتا ہے، او یُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا یہ کہ کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے دیتا ہے، بیٹا ہے پھر بیٹی ہے پھر بیٹا ہے پھر بیٹی ہے، کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، آٹھ نو بیٹے ہو گئے بیٹی نہیں ہوئی، کسی کا بھی اختیار اس پر نہیں ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے اپنے گھر میں. اور کتنے ہی گویا کہ بیٹے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بیٹی کی بڑی شدید خواہش ہوتی ہے، اللہ سے دعا بڑی کرتے ہیں لیکن اگلی دفعہ پھر جب آ رہا ہے پھر وہ بیٹے صاحب تشریف لا رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے برعکس عام طور پر بیٹیاں جن کے یہاں تین چار ہو جائیں تو ان کے دل میں جو آرزو ہوتی ہے بیٹے کی، تو کسی کے پاس اختیار نہیں، اللہ کا اختیار ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور اناثن اور بیٹیاں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے، عقیم کہتے ہیں جس میں آگے کوئی صلاحیت نہ ہو کسی پیدائش کی، جسے ہمارے ہاں بانج کہا جاتا ہے، کہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانج کر دیتا ہے. کہ دو اور ایسی کتنی ہی مثالیں ہیں کہ ہر طرح کے میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ دونوں نے کروا لیے، کہیں کسی قسم کی کوئی شے نہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا حکم نہیں، اولاد نہیں ہو رہی. اب یا تو ابھی اتنی زیادہ ہماری جو سائنٹیفک جو بھی اکتشافات ہیں اتنے ڈیپ نہیں ہوئے کہ وہ ان چیزوں کا بھی سراغ لگا لیں جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اللہ کا کام ہے نا، کہ سب کچھ صحیح ہے لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہو رہے. وَيَجْرُ مَنْ يَشَاءُ وَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھتا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا قدرت رکھنے والا ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا یہ کہ ایک حجاب کے پیچھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، من وراء حجاب، او یرسل رسولا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک فرشتے کو بھیجے، اپنے رسول ملک کو بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور وہ وحی کرے اللہ کے اذن سے اپنے بندوں میں سے جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، نبی یا رسول اس کو وحی کا پیغام دیتا ہے. یہ تین صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے، یا یہ تھی کہ اس کے دل کے اندر وہ مراد ڈال دے، جسے ہم کہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے، یا القاء بھی جسے کہتے ہیں، یا یہ کہ حجاب کے پیچھے سے کلام کرے، اور پھر یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتوں کو بھیجے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے انسانی شکل میں بھی متعدد بعض حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت داحیہ قلبی بہت ہی خوبصورت نوجوان صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے حضور کے پاس، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ داحیہ آئے ہیں، لیکن یہ کہ پھر بعد میں جب حضور بتاتے تھے کہ یہ جبرائیل تھے اور یہ وہی جو ہے مجھ تک پہنچا کے گئے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں جس کا یہاں ذکر کیا گیا. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے رہ تو نہیں، انه علی حکیم، یقیناً وہ بہت بلند بھی ہے اور کمال حکمت والا، بہت بلند مرتبہ. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف روح، آپ کی طرف وحی کی ہے، روحا من امرنا، یہاں روح جو ہے یہ بھی وحی کے لیے آیا، نغمہ وہی ہے، نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے، گویا کہ روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے وہ نغمہ حاصل کیا ہے جو حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی وحی پہنچائی اور روح سنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہے وہ کلمہ دوسرے لوگوں تک پہنچ رہا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن حکیم جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ وحی ہے ہمارے حکم سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو تو کوئی معلوم نہیں تھا، آپ تو رسالت کے امیدوار تو نہیں تھے نا، کہ کوئی دل کے اندر آرزو ہے کہ مجھے نبی یا رسول چن لیا جائے، کاش، اس قسم کا کوئی خیال کبھی آپ کے دل میں تو نہیں آیا. تو آپ کے اندر کہیں جو ہے آپ نہیں جانتے تھے کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، بلکہ ہم نے اس قرآن کو بنایا ہے نور، نہدی بھی من نشاء من عبادنا، اور اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. یہ گویا کہ اس بات کی بالکل نفی کر دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں کہیں کوئی خواہش موجود نہیں تھی، کہ آپ نبوت اور رسالت کا مقام حاصل کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس, اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے لوگوں میں سے اور فرشتوں میں سے اپنے رسول پیام پر. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اے نبی آپ تو ہیں صراط مستقیم ہی کی طرف, اسی راستے پر ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض, یہ ہے اللہ کا راستہ. دیکھیے یہ قرآن حکیم میں پہلی مرتبہ اصطلاح ہے صراط اللہ, اللہ کا راستہ. سوا سبیل بھی کہا گیا, صراط مستقیم بھی کہا گیا, صراط السوی بھی کہا گیا, یہ تمام صراط مستقیم کے لیے. یہاں صراط اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جس کے اختیار میں ہے بادشاہی زمین و آسمان کی ہر شے پر. الا الی اللہ تسیر الامور, اور آگاہ ہو جاؤ تمام امور کو بالآخر اللہ ہی کے حضور لوٹا دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ زخرف, اس کے دو رکوع ہمیں پڑھ لیں انشاءاللہ. حامیم والکتاب المبین, قسم ہے اس کتاب کی جو بہت ہی واضح ہے, بیان کر دینے والی, تبیین فرمانے والی. انا جعلناہ قرآنا عربیا, اس قرآن کو ہم نے عربی مبین میں نازل فرمایا. لعلکم تعقلون, تاکہ تم اسے سمجھ لو, تاکہ عقل اور ہوش مند لوگ جو ہیں, عقل رکھنے والے, وہ اس سے کچھ سبق حاصل کریں. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, اور یہ ہمارے پاس ہے, محفوظ ہے. ام الکتاب, یہ لوح محفوظ میں جو قرآن حکیم کا اصل نسخہ ہے, اس کے بعد اب قرآن جو ہے کس کس شکلوں میں موجود ہے. آج سے 200 برس پہلے اس کا تصور نہیں تھا, اب تو سی ڈی میں بھی قرآن موجود ہے, ڈی وی ڈی میں بھی موجود ہے, یو ایس بی میں بھی موجود ہے. پھر اس وقت تو ایک ہی ذریعہ تھا, یا تو یہ قرطاس میں صفحوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا, یا لوگوں کے حافظے میں, ان کے دل میں محفوظ ہوتا, دل و دماغ میں محفوظ ہوتا تھا. لیکن یہ کہ ایک قرآن کی جو اصل نقل ہے, جو مصدقہ نقل ہے, وہ لوح محفوظ میں, یہ گویا کہ اسی کی آگے چل رہی ہیں کہ جس میں آپ اس کی کاپیز, جس طرح کسی شے کی آپ کاپی کروا لیتے ہیں, اسی طرح جو ہے قرآن حکیم مختلف شکل میں ہمارے یہاں محفوظ ہے, لیکن ام الکتاب, لوح محفوظ میں. افنظب انکم الذکر صفا ان کنتم قوم مسرفون, تو کیا اس نصیحت نامی اور اس قرآن کو ہم تم سے ہٹا لیں, اس لیے کہ تم تو اس کی مخالفت میں بہت آگے بڑھ گئے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک سلسلہ ہے, پیغام ہے, ہدایت ہے جو پہنچا رہا ہے تم تک. وکم ارسلنا من نبی فی الاولین, اور کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے ہیں پہلی اقوام میں. وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون, اور نہیں آتے رہے ان کے پاس اللہ کے نبی اور رسول مگر یہ کہ یہ لوگ انہیں کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے رہے. فاہلکنا اشد منہم بخشا, اور پھر ہم نے انہیں پکڑا اور ہلاک کیا, بہت سخت پکڑنا. ومذا مثل الاولین, اور بہت سے پیسلے لوگوں کی مثالیں تو گزر چکی ہیں, قوم عاد, قوم ثمود, جن پر جو ہے بہت ہی, جسے آپ کہ یہ المناک عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ, یہ لازماً کہیں گے, خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, کہ ان کو پیدا کیا ہے اس ہستی نے جو العزیز بھی ہے العلیم بھی ہے. اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں دیویہ دیوتا نے آسمان پیدا کیے, فلاں نے سورج پیدا کیا, فلاں نے چاند پیدا کیا, اس لیے کہ اگر وہ کہیں گے تو کوئی دلیل تو چاہیے نا. لہذا اللہ تعالیٰ کو تو بے دلیل مانتا ہے نا انسان, وہ تو عالم الغیب کی شے ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا, جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. وجعل لکم فیہا سبل لعلکم تہتدون, اور اس زمین میں تمہارے لیے کتنی ہی شاہ راہیں اور رستے اللہ نے نکال دیے تاکہ تم آسانی سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. وہ گویا کہ رہنمائی کے لیے, یہ لینڈ مارکس بھی اللہ تعالیٰ نے علامات کا ذکر آیا تھا پہلے, کہ یہ جو لینڈ مارکس ہوتے ہیں اس سے بھی انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے کہ مجھے کس طرف کو جانا ہے. والذی نزل من السماء ماء بقدر, اور وہی ہے کہ جو نازل فرماتا ہے آسمان سے بارش, لیکن یہ کہ ایک خاص مقدار میں, یہی بارش جو ہے اپنی حد سے اور اپنی جو بھی حدود ہیں اس سے تجاوز کر جائے تو کتنے بڑے بڑے سیلاب اور تباہی کا باعث بن جاتی ہے. فانشرنا بھی جنبل دتم میتا, اور پھر اسی کے ذریعے اب وہ زمین جو ہے اس کو بالکل, جو بالکل مردہ ہو چکی تھی اس کو زندہ کرتے ہیں. کذالک تخرجون, اسی طرح ایک دن ہم تمہیں بھی اس زمین سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے. یہ قرآن اس دلیل کو بار بار بیان کرتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے, اس سے پہلے کہیں کہ رونق نہیں تھے, رویدگی نہیں تھی, لیکن انواع و اقسام کے جو ہے پودے نظر آ رہے ہیں. حشرات الارض, جس زمانے میں برسات ہوتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہوں گے, مینڈکوں کی جو فوج ظفر موج سڑکوں کے اوپر گاڑی کے ٹائروں میں کے نیچے آ کے کچلے جا رہے ہیں, پیدل آپ چلنا چاہ رہے تو نہیں چل پا رہے, کہاں سے آ گئے, کہیں اسی زمین کے اندر موجود تھے نا. وہ پانی نے گویا کہ وہ آب حیات جو کہیے اس کو, کہ انہیں زندگی عطا کر دی, وہ تمام فرشوں کے اوپر جو ہے آپ کو زمین پر رینگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. والذی خلق الازواج کلھا، اور اللہ ہی نے تمام اقسام کی جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، وجعل لکم من الفلک والانعام، اور اسی طرح اللہ نے تمہیں عقل دی جس سے تم نے کشتیاں بنائی ہیں، وہ تمہیں لے کر تم معیاری منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں، والانعام اور چوپائے ہیں جن میں بھیڑ بکریاں بھی ہیں، گائے اونٹ بھی ہیں، ما ترکمون جن پر تم سواری بھی کرتے ہو، لتستو علی ظہوری، تاکہ جب تم ان پر سوار ہو اور پورے سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، ثم تذکرو، اور پھر تم یاد کرو اللہ کو، نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کو، اذ استویتم علی، جب اس کے اوپر پورے سیدھے ہو جاؤ. اب یہ وہ دعا آگے آ رہی ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے، پرانی دعا ہے، جب بھی اپنی سواری پر سوار ہو، ظاہر ہے ہم میں سے کوئی اونٹ یا گھوڑے پر تو سوار نہیں ہوتا، اپنی کار پر یا موٹر سائیکل پر، جسے بھی سوار ہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات کی جس نے اس چیز کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا. بڑی پیاری بات ہے، وہ جانور اگرچہ طاقت میں تم سے کتنے زیادہ ہیں، لیکن وہ تھوڑی سی آپ کے ہاتھ میں باغ ہے، ذرا اس کو چھوڑتے ہیں، وہ آپ کے حکم کی فرما برداری اختیار کرتے ہوئے گھوڑا ادھر مڑ جائے گا، ادھر مڑ جائے گا، اور خاص قسم کا ایکشن آپ کریں گے تو وہ بریک لگا لے گا. یہ تمام چیزیں کہاں سے آگی، کس نے سکھائی اس گھوڑے کو؟ تو فرمایا گیا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے ہمیں کنٹرول دیا ہے اس شے پر، ہمارے بس میں کر دیا اس کو، وما کنا لہ مقرنین، اور ہم تو ہرگز ان کو قابو کرنے کے قابل نہیں تھے، ہمارے بس میں نہیں تھا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہمیں تو اپنے رب ہی کے حضور لوٹنا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ تصور کریں، وہ جمبو جہاز، بہت دبلا دبلا پتلا سا پائلٹ جو ہے وہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور 600 افراد، اور جو جسے ہزاروں ٹن وزنی جو ہے وہ دیو ویکل جہاز، اب تو وہ جو 88380 آ گیا، اس کے سامنے تو یہ جمبو شریف جو ہے یہ بھی بالکل چھوٹا سا چوزا لگتا ہے، وہ اتنا بڑا جہاز ہے جس میں بے کچھ 850 مسافر آ سکتے ہیں. تو یہ کیسے وہ جو ہے کنٹرول اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ جو عقل دی ہے، وہ ٹیکنالوجی بھی اس میں یقیناً اپنی پیک کے اوپر ہے، اور لے کر فضاؤں میں کتنی بلندی کے اوپر لے کر جا رہا ہے. تو سبحان الذی سخر لنا ھذا، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں کنٹرول دیا ہے اس شے کے اوپر. وما کنا لہ مقرنین، وجعلوا له من عباده جزءا، اور ان لوگوں نے خدا کے لیے بھی کچھ جزء جو ہے، جز کہتے ہیں کسی شے کی، گویا کہ اسی کے جسم کا حصہ، تو جو بھی کہتے تھے نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو گویا کہ اللہ کا جز بن گیا، یا فلاں نبی اللہ کا بیٹا، یہ جز ہیں. ان الانسان لکفور مبین، یقین انسان بہت ناشکرا بھی ہے، اور ناشکری میں بھی بہت ہی ظاہر ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے اپنی تخلیق، اس میں اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی، واسفاکم بالبنین، اور تمہیں مخصوص کر دیا بیٹوں کے لیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب انہیں کوئی بشارت دی جاتی ہے، کسی کے گھر میں کسی لڑکی کی ولادت ہوتی ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، کہ جو انہوں نے رحمان کے الاٹ کی تھی بیٹی، رحمان کے لیے بیٹیاں تھے نا فرشتے، اور ان میں سے اگر کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، وَاللَّهُ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ جو ہے سیاہ پڑ جاتا ہے صدمے کی وجہ سے، اور وہ غم اور مایوسی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اسی میں جلنے اور گھٹنے لگتا ہے. او مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، اس سے پہلے یہ مضمون گزر چکا ہے، اور اس کے بعد دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ اس کو زندہ درگور کر دیں، زمین میں دفن کر دیں زندہ بچی کو، یا یہ کہ ساری عمر کے لیے جو ہے اپنے لیے ایک جو ہے سہانے روح بنا لے کہ میں کسی بیٹی کا باپ ہوں. یہ ان کی گویا کہ آپ یہ سمجھیے کہ انتہائی پست سوچ تھی کہ جس کے اوپر وہ کاربند تھے. اب ہمیں یونشہ فی الحلیتی، بھلا وہ کہ جو صنف نازک ہے، اور جو بچپن میں اور پھر یہ کہ جوانی میں بھی صرف زیورات ہی میں کھیلتے ہیں، حلیہ زیورات کو کہتے ہیں گہنے، وہ فی الخصام غیر مبین، اور جب وہ گفتگو کرتی ہے بات کرتی ہے، تب بھی اس کی بات اتنی واضح نہیں ہوتی، اس لیے کہ عورت کے اندر یا لڑکیوں کے اندر شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، وہ خواہ اپنے باپ سے بھی کوئی بات کر رہی ہو تو اس طرح کھل کر بات نہیں کر سکتی. یہ میں آج کل کی لڑکیوں کی مثال نہیں دے رہا، وہ تو شاید لڑکوں سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ بے باکی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال جس زمانے میں شرافت اور عصمت اور عفت کی تمام چیزیں ہوتی تھیں، اس کا نتیجہ تھا، اور نتیجہ اصل میں نتیجہ جو اس سے نکالا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ایسوں کو تم نے الاٹ کیا اللہ کے لیے، کہ جو زیورات میں کھیلنے والیاں ہیں، جو گویا کہ ان کے اندر وہ مردانگی بھی نہیں ہے اور کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور ان لوگوں نے فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، رحمان کی مخلوق ہے، انہیں مؤنث قرار دے دیا، یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی. اشہدو خلقہم، کیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی تھی تو وہاں موجود تھے، گواہ تھے وہاں. ستکتب شہادتہم ویسألون، تو ان کا یہ دعویٰ جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں، یہ ہم نے لکھ لیا ہے، بہت بڑا قول ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ شرک فی ذات کے زمن میں اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت بھڑکتا ہے. ہم اس کو لکھ رہے ہیں ہر شے کو. وَيُسْأَلُونَ اور ان سے اس کی باس پوچھ ہوگی. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کو معبود قرار نہ دیتے. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علمی دلیل نہیں ہے. گویا کہ یہ بھی بات پلٹ دی کہ اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر تو کوئی شے ہو نہیں سکتی نا, اس بات کو تو مانتے ہو, تمہارا دین بھی یہی کہتا ہے. اب اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی جو ہے ہدایت کے رستے پر دے دیتا, ہم یہ ان لوگوں کو اپنا جو ہے خدا نہ مانتے. انہم الا یخرصون بلکہ یہ جو کچھ بات کر رہے ہیں سوائے بے بنیاد بیس لیس بات ہے, اٹکل پچوں کی بات. ام آتیناہم کتابا من قبل فہم بہ مستمسکون کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے دی تھی کہ جس سے یہ کہیں کوئی دلیل پکڑ کر لاتے, جس کی کوئی تمسک اختیار کرتے کہتے کہ ہاں فلاں صحیفے کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امۃ, بلکہ یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا اسی طریقے اوپر. امہ طریقے کو بھی کہتے ہیں, ملت طریقہ. وانا على آثارهم مهتدون اور ہم تو انہی کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں, ہم اسی پہ سمجھتے ہیں, اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے, ہمارا آبائی دین جو ہے وہ بڑا مقدس ہے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں جب بھی کسی نذیر کو کسی خبردار کرنے والے کو بھیجا, الا قال مترفوها مگر یہ کہ وہاں کے لوگ کہ جو بہت ہی خوشحال تھے, جو بڑے روپے پیسے والے تھے, وہ یہی اعتراض کرتے رہے. انا وجدنا آبانا علی امت, ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے کے اوپر پایا ہے اور وہ گویا کہ ان کے نزدیک بڑا مقدس ہے, اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. وانا علی آثارہم مقتدون اور ہم تو انہی کے آثار کی اقتداء کرتے رہیں گے. گویا کہ یہ عزم اور ارادہ ہے, جیسے کہ ہم پہلے پڑھ بھی چکا چکے ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ڈٹے رہو اپنے آبائی دین کے اوپر. قال اولو جئتکم باہدا مما وجدتم علیہ آباءکم, تو اس پر نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, یا یہ کہ پہلے جو انبیاء آتے رہے, کہ بھلا وہ شے کہ جو میں لے کر آیا ہوں وہ زیادہ ہدایت رکھتی ہے اس شے سے کہ جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا, لیکن اس کے باوجود تم اسی رستے کی پیروی کرو گے. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون, تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, جو شے آپ دے کر بھیجے گئے ہیں اس کا ہم کفر کریں گے, اس سے تو کسی طرح باز نہیں آئیں گے. ہمارا آبائی دین بڑا مقدس ہے اور وہ ہمیں بڑا عزیز ہے, بڑا محبوب ہے. فانتقمنا منہم, اور پھر ہم نے ان سے انتقام لیا, وہ انتقام جو ہے اس عذاب الہی کی شکل میں ان کے اوپر آیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, تو اب ذرا دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو جھٹلانے والے تھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام يسكن الريح ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فقل أنذرتكم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانظر كيف كان عاقبة المكذبين
الله أكبر